बना लो अपना दीवाना, बना लो अपना मस्ताना, खजाने में तुम्हारे क्या कमी प्यारे नबी होगी।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबियीन अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम मोहब्बत की बातें, इसमें आपको मरहबा कहते हैं। आइए दुरूद पाक की फजीलत को शामिल प्रोग्राम करते हैं। अल्लाह के सबसे प्यारे और सबसे आखिरी नबी मोहम्मद मदनी रसूल अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जब दो दोस्त आपस में मुलाकात करते हैं और आपस में मुसाफा करते हैं और फिर मुझ पर दुरूद पाक पढ़ते हैं, तो उन दोनों के जुदा होने से पहले दोनों के अगले पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो जब भी मुलाकात मुसलमान से आपस में हम करते हैं तो सलाम करके मुसाफा करके हमें दुरूद पाक पढ़ लेना चाहिए, ताकि ये मग़फ़िरत की बिशारत हम हासिल कर सकें। हमारे साथ मुबल्लिग़ दावत इस्लामी मोहम्मद मुनीम अत्तारी मदनी तशरीफ़ फरमा है। आज इंशाअल्लाह हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम जिक्र करेंगे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, जो कि तमाम मोहब्बतों पर गालिब है। मखलूकात में जिससे भी मोहब्बत की जाएगी तो सबसे बढ़कर मोहब्बत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से की जाएगी। तो इस मोहब्बत के वाले से हम मुनीम भाई से बात करेंगे। फिर दूसरी जिस मोहब्बत का आज हमने तस्किरा करना है वो है वालिद यानी बाप से मोहब्बत। तो बाप की मोहब्बत और उसके तकाजे और हमारे माशरे में पाए जाने वाले इस हवाले से कुछ खराबियाँ, उस पर भी इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। और फिर तीसरी मोहब्बत, मोहब्बत मदीना, मदीने पाक की मोहब्बत पर भी गुफ्तगू होगी, क्योंकि मदीने की मोहब्बत अहले ईमान के दिल का सुरूर है। और इंशाअल्लाह फिर मौका मिला और हमें टाइम ने साथ, वक्त ने हमारा साथ दिया, तो हम इंशाअल्लाह औलिया की मोहब्बत पर भी बात करेंगे। तो आप रहे हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ, इंशाअल्लाह मोहब्बत की ये बातें रंग बिरंगे मदनी फूलों के साथ हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। दिल में मोहब्बत, प्यार, उल्फत और मवद्दत के जज्बात अल्लाह ने चाहा बढ़ेंगे। और नीयत ये है कि हम अल्लाह व रसूल से, सहाबा व अहले बैत से, अपने माँ बाप से, भाई बहनों से वो मोहब्बत जिसका तकाजा शरीयत हमसे करती है, जो हमारी फितरत में है, हम उसको पूरा करके अपने लिए ज़खीरा आखरत करें और अपनी दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करें। वो जो एक हदीस पाक है कि अल्लाह पाक से मोहब्बत के वाले से फरमाया गया कि अल्लाह से मोहब्बत इसलिए करोगे, तुम्हें उसने पैदा किया वो तुम्हें रिज़्क़ अता फरमाता है, और रसूलुल्लाह से मोहब्बत अल्लाह पाक की वजह से जाने कायनात जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत यकीनन ये सरमाया ईमान, बल्कि इसके बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। इस मोहब्बत के हवाले से कुछ महकते हुए मदनी फूल हम आपकी ज़बान से सुनना चाहते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहब्बत रसूल ये तो एक ऐसा मौजू है कि जिस पर जितना कलाम किया जाए, जितनी गुफ्तगू की जाए कम है, क्योंकि आका अलैहि सल्लतु वसलाम की मोहब्बत जो है ये ईमान की जान है। अगर इंसान से जान को निकाल दिया जाए तो इंसान बेकार है, इस तरह कायनात से उसकी जान को निकाल दिया जाए तो फिर कायनात के अंदर भी कुछ नहीं बचता। आका अलैहि सल्लतु वसलाम कायनात की जान है और कायनात में रहने वाले जो मोमिनीन हैं उनके ईमान की जान हुजूर की मोहब्बत है। और आका अलैहि सल्लतु वसलाम की मोहब्बत ही जिस दिल में ना हो तो वो दिल जितना ही खूबसूरत क्यों ना हो वो दिल फिर भी वीरान है, बल्कि वो खूबसूरत हो ही नहीं सकता जिस दिल में आका अलैहि सल्लम की मोहब्बत ना हो, आका अलैहि सल्लम का प्यार ना हो। और आका अलैहि सल्लम से मोहब्बत क्यों की जाए ये भी एक सवाल पैदा होता है। आप देखें कि मोहसिन भाई, हम अपनी दुनिया के अंदर देखते हैं, अपनी सोसाइटी के अंदर निगाह दौड़ाएं तो जो बंदा हमें मुश्किल के टाइम में 50,000 भी उधार दे दे ना, तो हम उसका एहसान नहीं बोलते कि यार इसने मुझे मुश्किल टाइम के अंदर, बड़े जो है ना वो मुश्किल कठिन मरहले के अंदर इसने मेरी मदद की है। आका अलैहि सल्लम ने किस मकाम पर हमें याद नहीं रखा, कोई ऐसा मकाम जहां पर आका अलैहि सल्लम ने हमें याद ना रखा हो, हर मकाम पर आका अलैहि सल्लम ने हमें याद रखा है। आका अलैहि सल्लम की पैदाइश के वक्त, आका अलैहि सल्लम की दुनिया से जाहिरी पर्दा फरमाने के वक्त, इसी तरह اور بھی کئی مقامات ہیں جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یاد رکھا، اور یہاں پر صرف ایک ہی بات کرنا چاہوں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی محبت میں کتنا متفکر رہا کرتے تھے، کتنا پریشان رہا کرتے تھے، کتنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات ہیں ہم پر۔ اگر ہم ساری زندگی بھی شکر ادا کرتے رہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کا، تب بھی ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی ایک احسان کا ذرہ برابر بھی شکر ادا نہیں کر سکتے جتنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس امت پر احسان ہے۔ وہ جو آیت مبارکہ ہے جو سورۃ الدحا کے اندر ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِي ربك فترضى، محبوب ان قریب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا یعنی ہٹ کر دیکھیں، اگر کوئی بندہ پریشان بیٹھا ہو نا اور اس کو یہ پتا ہو کہ یار جو میرا فلاں دوست ہے نا اس کے پاس اختیارات سارے ہیں، وہ میرے سارے کام کر دے گا، اور میں پریشان بیٹھا ہوں کہ یار پتہ نہیں میرا کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، میرے اس کام کا کیا بنے گا، فلاں کام کا کیا بنے گا، اور اگر وہی میرا دوست آ کر مجھے دلاسا دے دے کہ یار پریشان نہ ہو، جیسا تم کہو گے ہم کر لیں گے، جیسا تم کہو گے ویسے ہم کر لیں گے، تو بندہ ٹینشن فری ہو جاتا ہے کہ یار اس بندے نے مجھے یہ بات کہہ دی ہے جس کے پاس سارے اختیارات ہیں، جو میرے سارے کام کر سکتا ہے، اس بندے کی ساری ٹینشن ساری پریشانی سارے دکھ دور ہو جائیں گے،
جو کہتا ہے وہ کر دیتا ہے،
جو کہتا ہے وہ کر دیتا ہے، اس کو پتا ہے۔ تو ایک دنیا کے معاملے کے اندر ہم نے اس مثال کو سمجھنے کے لیے دیکھا کہ ایک بندہ جو ہمارے سارے کام کر سکتا ہے وہ ہمیں دلاسہ دے دے تو ہم جو ہے وہ ٹینشن فری ہو جاتے ہیں کہ یار میرے کام ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان بیٹھے ہیں، پتہ نہیں میری امت کا کیا بنے گا، پتہ نہیں میری امت کا کیا بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، محبوب پریشان نہ ہو، جیسا تم کہو گے کر دیں گے،
یعنی
جیسا محبوب آپ فرمائیں گے ویسا کر دیا جائے گا۔ اور اس طرح اس مضمون کی کئی احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں، فرمایا قیامت کا دن ہوگا آقا سجدے میں ہوں گے، اللہ فرمائے گا ارفع راسک، محبوب اپنے سر کو اٹھا، جو مانگے گا دیا جائے گا۔
واہ،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر بھی کچھ اور نہیں مانگیں گے، اپنی امت کی بخشش مانگیں گے۔ تو بتانے کا مقصد جو تھا میرا محبت رسول کے حوالے سے کہ دنیا میں ہم پر کوئی چھوٹا سا احسان کر دے ہم اس کے احسان کو نہیں بھولتے، بلکہ اس ہستی نے ہم پر اتنے احسانات کیے ہو، خود فرماتے ہیں میں قیامت تک اپنی قبر میں امتی کرتا رہوں گا، تو ہم کیوں نہ آقا سے محبت کریں، کیوں نہ آقا علیہ السلام سے پیار کریں، بلکہ آقا سے ٹوٹ کے پیار کریں۔ ہماری ساری محبتیں، ہمارا سارا پیار حضور کے قدموں پر نچھاور ہونا چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ السلام کی محبت یہ ایمان کی جان ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان ہی کامل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ صحابہ کرام علیہم رضوان جنہوں نے آقا علیہ السلام کی صحبت پائی ہے، آقا کی قربت پائی ہے، آقا علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا ہے، ان لوگوں نے اپنے کردار سے، عمل سے، کریکٹر سے ہم لوگوں کو بتایا ہے کہ آقا علیہ السلام کی محبت کہتے کس کو ہیں۔ آپ دیکھیں مقام صحبہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر ادا نہیں کی تھی، آقا ادا فرما چکے تھے، لیکن چونکہ آقا آرام فرما رہے تھے اس لیے حضرت علی نے اٹھایا نہیں تھا۔ جب آقا علیہ السلام اٹھے، دیکھا کہ حضرت علی پریشان ہے، فرمایا علی کیا ہوا؟ آقا جب سے ایمان لایا ہوں میری نماز قضا نہیں ہوئی، آج ہو گئی ہے۔ یار حضرت علی چاہتے تو کہہ دیتے آقا میں نے نماز کے لیے آپ کو اٹھانا چاہا لیکن نہیں اٹھایا، اس وقت اٹھا دیتے کیونکہ اللہ کا حکم تھا نماز فرض تھی، لیکن پتا تھا کہ نماز مانا کہ فرض ہے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام میں خلل نہ آنے
پر۔
اس طرح آپ دیکھیں غار ثور کے اندر بچپن سے ہم وہ واقعہ سنتے آ رہے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی گود میں آرام فرما رہے تھے، سانپ آپ کو بار بار ڈس رہا تھا، آپ اٹھا دیتے آقا آپ اٹھ جائیں مجھے سانپ ڈس رہا ہے، لیکن نہیں ڈس، آپ نے اٹھایا۔ ادھر نماز فرض تھی مولا علی پر لیکن آقا کو نہیں جگایا، نماز کو جانے دیا، حالانکہ نماز فرض ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام میں خلل نہ آئے۔ حضرت علی ہیں وہ بھی امیر المومنین ہیں، ادھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جان بچانا بھی فرض ہے لیکن انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں جگایا، حالانکہ بچانا فرض تھا، ادھر بھی انہوں نے فرض کو پیچھے رکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو آگے رکھا۔ آج کائنات میں ان دونوں سے بڑا کوئی مفتی نہیں ہے، ان دونوں سے بڑا کوئی محدث نہیں ہے، ان دونوں سے بڑی کوئی علمی شخصیت نہیں ہے، ان لوگوں نے اپنے کردار سے کہ مانا کہ جان بچانا فرض ہے، مانا کہ نماز فرض ہے، ان لوگوں نے اپنے عمل سے بتا دیا سب سے پہلے محبت رسول فرض ہے۔ آقا علیہ السلام کی محبت، آقا علیہ السلام کا عشق، آقا علیہ السلام کی چاہت، الفت، عقیدت، قربت، یہ لازمی ہے۔ اور اسی بات کو میری امام اہل سنت نے فرمایا حضرت علی کے بارے میں، وہ کہا کہ مولا علی نے واری
تیری نیند پر نماز،
وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ قدر کی ہے، یعنی نماز عصر کے بارے کے بارے میں یہ کہا۔ پھر حضرت صدیق اکبر کے حوالے سے بھی پورا جنا اعلی حضرت کے اشعار ملتے ہیں، تو اعلی حضرت نے اس کا بھی نقشہ کھینچا کہ یعنی وہ تو جان دے چکے، وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، یعنی حضرت صدیق اکبر کا اب کیا ہوا؟ فرمایا ثابت کیا ہوا؟ یہاں سے ثابت یہ ہوا کہ جملہ جو فرائض ہیں، یہ جو فروع ہیں، یہ ساری چیزیں، نماز وغیرہ اتنی بھی ہیں، یہ فروع ہیں،
یہ ذیلی ہیں، نجی شاخ ہیں،
یہ لیکن جو اصل الاصول حصول ہے وہ بندگی اس پاک تاجور کی ہے،
یعنی
آقا علیہ السلام کی محبت یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ ان لوگوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ محبت رسول کتنا ضروری ہے، یہ تو میں نے دو مثالیں دی ہیں، ایسی بیسیوں مثالیں صحابہ کے عمل و کردار سے جھلکتی ہیں کہ ان لوگوں نے آقا سے پیار کیا کیسے ہے، یہ ہمیں بتا کے چلے گئے کہ حضور سے محبت کرنی کیسے۔
واہ واہ واہ، یعنی آپ نے جو دو مثالیں دی جو آپ نے ذکر فرمایا، اس کے بعد اگر ہم غور کریں منیم بھائی کہ دیکھیں محبت رسول کے بغیر تو کوئی عبادت عبادت ہی نہیں ہے نا،
بے شک۔
یعنی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عبادت کی معرفت حضور نے دی، اللہ کی معرفت ہمیں حضور نے دی، نبی پاک کے دامن سے وابستہ ہوئے تو ہمیں پتہ چلا کہ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، اللہ پاک کے احکامات کیا ہے۔ تو محبت کے بغیر، محبت رسول کے بغیر اگر کوئی کہتا ہے کہ میں عبادت کرتا ہوں تو محبت رسول کے بغیر تو عبادت ہو ہی نہیں سکتی۔ اور آپ نے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مثال دی، یہ کمال کی ہے۔ یعنی یہاں پہ اینڈ ہو گیا نا، یہاں پر اینڈ ہو گیا۔ اب بندہ یہ سوچے کہ میں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ محبت رسول اتنی ضروری نہیں ہے تو اس کو سوچنا چاہیے، جیسے آپ نے کہا کہ ان سے بڑے عالم تو نہیں ہو، ان سے بڑے مفتی تو نہیں ہو، ان سے بڑے دین کو جاننے والے تو نہیں ہو، ان سے زیادہ تو تمہیں نبی پاک اور اللہ کی معرفت نہیں ہے۔ اور یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک عمل کر رہے ہیں، اور کسی سے پوچھ کے تو نہیں کر رہے تھے نا، ان کے دل نے ان کو ایک فتویٰ دیا اور انہوں نے کہا کہ بس رسول اللہ کی محبت میں مجھے یہ کرنا ہے کہ حضور کے آرام کو میں آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے،
آرام میں خلل۔
اب یہ جو چیز ہے نا، یہ ہمارے لائق تقلید ہے کہ محبت میں ہر اس حد تک جائے جس حد کو شریعت منع نہیں کرتی۔ تو یہ نبی پاک کی محبت کا ایک تقاضا ہے۔ مدینہ چینل کے ناظرین، آج اس دور میں حقیقت آپ سمجھیے کہ جتنی ہم رسول اللہ کی محبت اور قربت اپنے دل کے اندر رکھیں گے، اور جتنا اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جام پلائیں گے، اتنا ہی ہم دین سے وابستہ رہیں گے۔ یاد رکھیے، محبت رسول سے دور ہو کر یا محبت رسول میں کمی کے بعد بندہ دیندار نہیں بن سکتا۔ دیندار بننے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت ضروری ہے، کیونکہ یہ کی سب سے بڑی دینداری یہی ہے کہ بندہ جو ہے نبی پاک سے محبت کرے۔ جب حضور سے محبت کرے گا تو اللہ پاک سے بھی محبت کرے گا، حضور سے محبت کرے گا تو صحابہ سے بھی محبت کرے گا، حضور سے محبت کرے گا تو اہل بیت سے بھی محبت کرے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا تو قرآن احکامات پر عمل کرے گا، احادیث کے احکام پر عمل کرے گا۔ تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر ہم کسی کو دیندار بنانا چاہتے ہیں، منیم بھائی یہاں بھی ایک بات میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یار مجھے کسی کی صحبت اختیار کرنی ہے، مجھے کے ساتھ بیٹھنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں نیک بن جاؤں، میں دیندار بن جاؤں، تو سب سے پہلی چیز ہم اس میں کیا دیکھیں؟ کیا ہم یہ دیکھیں کہ وہ باکثرت نمازیں پڑھتا ہے، باکثرت جو ہے روزے رکھتا ہے، یا وہ جو ہے لوگوں میں اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں؟ یا اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اس کا انداز کیا ہے؟
دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کے عقائد کا ٹھیک ہونا، اعمال تو بعد کا معاملہ ہے۔ اگر عقائد کے اندر خرابی ہوئی تو پھر تو ایمان ہی سلامت نہیں رہتا نا، کیونکہ اگر عقائد کے اندر خرابی ہے نا، عقائد کے اندر اگر مسئلہ ہے تو پھر تو اس بندے کے ساتھ بیٹھنا ہی جو ہے وہ ناجائز ہو جائے گا، اور اس بندے کے ساتھ جو ہے نا اس کی قربت پانا یا اس کے ساتھ باتیں کرنا، یہ بھی جو ہے نا وہ شریعت کے جو ہے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ لیکن اگر ہم اعمال کی بات کریں تو جو اعمال ہیں نا، تو وہ بھی ایک عشق رسول کی جھلکی نہیں ہے۔ ایک بندہ اگر اس کی نماز قضا نہیں ہوتی، ایک بندہ اس کی تہجد قضا نہیں ہوتی، ایک بندہ وہ ہر محفل میلاد میں بھی شرکت کرنے والا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں پر ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر بھی وہ بیٹھنے والا ہے، تو یہ ساری نشانیاں ہیں بندہ حضور سے بے پناہ محبت کرتا ہے، آقا علیہ السلام سے جو ہے وہ بے پناہ عقیدت و الفت رکھتا ہے، تو اس بندے کے اندر یہ چیزیں دیکھی جائیں۔ اگر ہم دیکھیں نا کہ ہمارا کوئی اگر ڈرائیور کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس کو گاڑی چلانا ٹھیک طریقے سے نہیں آتی، بندہ اس گاڑی میں نہیں بیٹھتا، کیونکہ جان کا مسئلہ ہے۔ تو اسی طرح جو عقائد کے اندر معاملہ ہو تو وہاں تو ایمان کا مسئلہ ہے، اس کی بھی صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے مکمل طور پر بندہ دیکھے کہ جس کو میں دوست بنانے جا رہا ہوں، یا جس کو میں اپنا پیر بنانے جا رہا ہوں، یا جس کو میں اپنا شیخ بنانے جا رہا ہوں، یا جس کو میں اپنا استاد بنا رہا ہوں، اس کے عقائد و نظریات کیا ہیں؟ آیا وہ شریعت سے ٹکراتے تو نہیں ہیں؟ اس کے شریعت کے مطابق جو ہمارے اکابرین ہیں، ہمارے جو بزرگان دین ہیں، ان کے مطابق اس کے نظریات ہیں یا نہیں ہیں؟ اس کے لیے پہلے بندے کو خود سیکھنا پڑے گا، اس کے بعد ہی بندہ یہ جانچ پڑتال کر سکتا ہے۔ تو یہ لازمی ہے کہ آپ اس کی صحبت حاصل کریں جو واقعتاً حقیقت میں عاشق رسول ہو، اور حقیقت میں عاشق رسول وہی ہوگا جیسے ہمارے اعلیٰ حضرت تھے، ان کو تو عاشقوں کا امام کہا جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ ان کے عمل سے، کردار سے، انداز سے، تحریروں سے، ان کی باتوں سے عشق رسول چھلکتا ہے. ہم نے اعلی حضرت کو دیکھا نہیں ہے، نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا ہے، لیکن ہم نے اعلی حضرت کی تحریروں کو پڑھا ہے، ان کے انداز واقعات کو، ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو ہم نے پڑھا ہے، پرکھا ہے، جانچا ہے. اس کے بعد جا کر ہم نے اعلی حضرت کو مانا ہے کہ بہت بڑی ہستی تھے، ان کا علم تھا، ان کا سارے معاملات جو ان کے تھے. اس طرح اعلی حضرت سے پہلے آپ چلے جائیں، اور بھی کئی بزرگان دین ہیں جنہوں نے آقا علیہ السلام سے بے پناہ
عشق رسول کی علامت بن گئے نا. ان کا نام لے تو عشق رسول مترادف کے طور پر آئے گا کہ یہ عاشق رسول تھے. اگر آپ کی گفتگو کا خلاصہ یوں کریں کہ اگر کسی کی صحبت اختیار کرنی ہے یا کسی سے بندہ چاہتا ہے کہ میں اس سے فیض لینا چاہوں، تو یہ دیکھ لے کہ اس کے اعمال عشق رسول کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں کہ نہیں ہیں، اور اس کے کردار پر عشق رسول کا رنگ ہے کہ نہیں ہے.
سبحان،
یہ اگر یہ چیز دیکھ لیا تو اس کے بعد پھر جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ عشق رسول کی خوشبو آ رہی ہے، محبت رسول کی مہک آ رہی ہے، یعنی وہ معطر ہے اتنے عشق رسول میں. یہ جب گفتگو کرتا ہے تو ادب کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو آنکھوں کے انداز بدل جاتے ہیں، دل کی جو یعنی کیفیات اعضا کی بدل جاتی ہے. صحابہ کا ذکر کرے، اہل بیت کا ذکر کرے، احادیث مبارکہ کا ذکر کرے، تو اس کے ذکر کا انداز، سننے کا انداز، بولنے کا انداز، پڑھنے کا انداز، یہ سب عشق رسول کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے. اور ایک ہے فقط کہ یار بس وہ بندہ لگا ہوا ہے، یعنی بات کرتا ہے، مگر یار گفتگو میں لگتا ہے کہ نہیں یار وہ محبت والے الفاظ نہیں ہیں، پڑھتا ہے تو مزہ نہیں آتا، نہیں کنیکشن ہوتا نظر نہیں آتا. تو یہ بھی انسان کی اپنی یعنی اندر کی بات ہے کہ وہ دل سے جان لیتا ہے کہ یار یہاں محبت کی خوشبو آ رہی ہے. جب محبت کی خوشبو یعنی وہ کیا کہتے ہیں، وہ عطر کیا کہتے ہیں اس کو، لوبان جس میں سلگاتے ہیں، جب اس کے قریب سے گزرتے تو کیسی خوشبو آتی ہے،
ایسا ہی ہے،
مشام دماغ معطر ہو جاتے ہیں، ایسی خوشبو آنی چاہیے.
خلاصہ یہی ہے کہ عاشق رسول تو اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال
دیتا
ہے. ظاہر آپ کو اس کے اندر کوئی شکل و صورت خاص نظر نہیں آتی، اس کے پاس جو ہے وہ مال بھی نہیں ہوتا، پراپرٹی وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کے پاس عشق رسول کی دولت ہوتی ہے، لوگ اس کے در کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں. بھائی اس کے پاس کیا ہے، کون سی ایسی کشش ہے کہ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ جب یہ بولتا ہے تو حضور کی باتیں، جب یہ کچھ بات کرتا ہے تو بس لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ بولتا چلا جائے، ہم سنتے چلے جائیں. یعنی یہ انداز ہوتا ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے اس کے، یعنی الفاظ سے، اس کے انداز سے حضور کی محبت چھلکتی ہے. آقا کا ذکر اس انداز میں کرتا ہے اور وہ اسی کا خاصہ بن جاتا ہے کہ یار حضور کا ذکر سننا ہے نا، اس سے سننا ہے. آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر محافل ہوتی ہیں، پورے پاکستان میں، بیرون ممالک میں محافل ہوتی ہیں، آقا کا ذکر ہوتا ہے، لوگ بڑے بڑے علماء کو بلواتے ہیں، بڑے بڑے، مجھے یہ بتائیں کہ ان سے کوئی ان کی خونی رشتہ داری ہوتی ہے جو اتنی محبت کرتے ہیں، پروٹوکول دیتے ہیں، بال کرتے ہیں، جاتے وقت تحائف سے نوازتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ یار یہ حضور کی باتیں کرتا ہے، آقا کا ذکر کرتا ہے تو بڑے خوبصورت انداز میں کرتا ہے، آقا علیہ السلام کا حلیہ بیان کرتا ہے تو کمال کر دیتا ہے. جنہوں نے آقا علیہ السلام کا حلیہ بھی بیان کیا ہے نا، دنیا والوں نے اس سے بھی بڑا پیار کیا. وجہ یہی ہے کہ آقا علیہ السلام کا ذکر کرنے والا خود لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے. اور جو حضور علیہ السلام سے معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک بغض رکھتا ہے یا اس طرح کی کوئی باتیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت ویسے ہی ڈال دیتا ہے، چہرے پہ پھٹکار پڑ جاتی ہے، کوئی اس کے قریب بیٹھنا پسند نہیں کرتا. تو یہ معاملہ دنیا والوں نے بھی دیکھا ہے. تو عاشق رسول اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے، اپنے بول چال سے، اپنے انوار سے، خد و خال سے پہچانا جاتا ہے.
اللہ ہمیں وہی خد و خال، وہی انوار، وہی کردار، وہی بول چال جو آپ نے فرمایا عطا فرما دے. اور آخری بات کہہ کے میں دوسرے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں کہ بعض ظاہر اگر ہمیں لگتا بھی ہے کہ کسی سے جو ہے اس طرح کی باتیں جب ہم کرتے ہیں، مگر حقیقتاً اس کے عقائد ٹھیک نہیں ہیں، محبت کی وہ حقیقی خوشبو نہیں ہے، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے شہد کی چٹیاں لگا کر زہر کی پوڑیاں دینے والا صورتحال ہے، تب اللہ پاک کچھ دنوں بعد جب اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی تو پتہ چل جاتا ہے. مگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں. دعوت اسلامی آپ کو عشق رسول کے جام بھر بھر کر پلا رہی ہے. اس دور میں دعوت اسلامی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور جام، یعنی جام بھر بھر کر پلانے والی ایک تحریک ہے، دنیا کے کسی بھی ملک میں ہیں. آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے کنیکٹ ہو جائیے، مدنی چینل کے ذریعے کنیکٹ ہو جائیں، سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز کے ذریعے کنیکٹ ہو جائیں، فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے کنیکٹ ہو جائیں، ہفتہ وار اجتماع کے ذریعے کنیکٹ ہو جائیں، مدنی مذاکرے کے ذریعے کنیکٹ ہو جائیں، مدنی قافلے کے ذریعے کنیکٹ ہو جائیں، مدرسہ مدینہ بالغان کے ذریعے کنیکٹ ہو جائیں. کچھ کنیکشن آپ اپنا جوڑیں انشاءاللہ. جب کنیکشن ملے گا اللہ نے چاہا، وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنٹ آئے گا اور ہمارے اندر بھی وہ نور پیدا ہو جائے گا، وہ روشنی پیدا ہو جائے گی، وہ ضیا پیدا ہو جائے گی اور وہ خوشبو پیدا ہو جائے گی کہ جو ہماری دنیا اور آخرت کو اللہ نے چاہا. سوار دے گی. اللہ ہمیں نبی پاک کی سچی محبت عطا فرمائے. اس موضوع کو مزید انشاءاللہ اسی سلسلے میں لیں گے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے ایک الگ محبت کی طرف. تھوڑا سا رسول اللہ کی محبت کی بات کی ہے. مجھے چلے کہ ناظرین منیم بھائی یہاں بیٹھے ہیں, آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ دنیا میں, کہ ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے کہ ایک طرف تو ماں کی محبت کے ترانے پڑھے جاتے ہیں, اور بالکل پڑھنے چاہیے. ماں کی محبت کے حوالے سے بہت کچھ باتیں کی جاتی ہیں, بالکل کی جانی چاہیے, اور یہ حق بھی ہے. ماں کے قدموں تلے جنت ہے, اس کو حدیث پاک میں ذکر کیا گیا, اس کا کوئی انکار نہیں کرتا. اور ماں سے محبت ہونا ہمارا فطرت کا تقاضا, ہمارے شریعت کا تقاضا ہے. مگر یہ ماں کی محبت کو یاد دلا کر بعض اوقات باپ کی قدر و منزلت گرا دی جاتی ہے, اور باپ کے حوالے سے, والد کے حوالے سے کوئی ایسی گفتگو نہیں ہوتی. بلکہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ معاشرے میں اس طرح کا بھی انداز بڑھتا جا رہا ہے کہ والد سے لوگ متنفر ہو رہے ہیں, حالانکہ والد کے احسانات, والد کی ہم پر جو ان کی کوشش ہے اور جس طرح انہوں نے ہمیں پالا بڑھا, تو والد کی محبت بھی کیا شریعت کا تقاضا ہے؟
دیکھیں ہمارے اسلام نے جہاں یہ کہا ہے نا کہ ماں کے قدموں تلے تمہاری جنت ہے, وہیں پر یہ بھی بتایا ہے کہ تمہارا باپ جنت کا درمیانی دروازہ.
اللہ,
ہمارے اسلام نے کسی ایک کی تعریف بیان کر کے دوسرے کو معاذ اللہ گرایا نہیں. دوسرے کا اپنا مقام ہے, ماں کا اپنا مقام ہے, باپ کا اپنا درجہ ہے, باپ کی اپنی اہمیت ہے. ہمارے اسلام نے والدین دونوں کے مقام کو بیان کیا ہے. قرآن میں جہاں پر تذکرہ ہوا وہاں والدین کا ایک ساتھ ہی ہوا ہے, ماں اور باپ کا. احادیث میں بھی ماں اور باپ کا ایک ساتھ کئی اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں. البتہ ماں کے حوالے سے انفرادی احادیث بھی ہیں, باپ کے حوالے سے بھی انفرادی احادیث ہیں. اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ماں کی شان کو اتنا بیان کیا جاتا ہے, اتنا بیان کیا جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ باپ کچھ نہیں ہے,
کوئی حیثیت نہیں ہے.
حالانکہ ایسا نہیں ہے. ماں کی شان اپنی جگہ, باپ کا مقام اپنی جگہ, دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. دونوں کو الگ الگ ترازو میں رکھا جائے. ایسا نہیں کہ بس ماں کی شان بیان کر دی گئی تو باپ کا درجہ کم.
اگر سے محدث نے ذکر کیا ہے کہ ماں کو فضیلت حاصل ہے,
ماں کو فضیلت حاصل ہے,
مگر باپ کی اہمیت تو ہے نا اپنی جگہ.
باپ نہ ہو تو اس کے بغیر جو ہے نا وہ ماں کا وجود ہی نہیں ہوتا. دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کو بھی بڑی شان عطا فرمائی ہے. دیکھیں باپ جو ہے نا, یہ اس دھوپ میں کھڑے ہوئے درخت کی طرح ہے, اس سایہ دار درخت کی طرح ہے جو خود تو دھوپ میں کھڑا ہے لیکن اپنی اولاد کو, اپنی شاخوں کو, اپنے پتوں کو, اپنے پھلوں کو جو ہے وہ چھاؤں کے اندر رکھتا ہے. اسی طرح جو باپ کا مقام و مرتبہ ہے کہ باپ خود سارا دن کام کرتا ہے, خود ساری محنتیں کرتا ہے, کسی سے قرض لینا ہو تو گھر والوں کو نہیں بتاتا کہ گھر والے پریشان نہ ہو جائیں. خود اگر تکلیف میں ہے, پردیش میں ہے یا کہیں پر بھی ہے تو گھر والوں کو نہیں بتاتا کہیں بچے پریشان نہ ہو جائیں, بچوں کی والدہ پریشان نہ ہو جائے. یہ ساری محنت تو مشقت تو اذیت تو تکلیفیں وہ کس لیے برداشت کرتا ہے؟ تاکہ میری اولاد سکھ کا چین جو ہے وہ صحیح. سکھ کا سانس جو ہے وہ لے سکے. اپنی اولاد کے لیے ساری محنتیں کرتا ہے. اور اسی لیے باپ کا مقام آقا علیہ السلام نے بارہا بیان فرمایا ہے. وہ ایک بندہ نہیں آیا تھا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں, آگے کہنے لگا جی میرا باپ جو ہے نا وہ مال اڑا دیتا ہے سارا میرا, میں اتنی محنت سے کما کے لاتا ہوں. آقا نے فرمایا اس کے باپ کو بلایا جائے. اس کے باپ کو بلایا گیا. اس کے باپ کو جس نے جیسے سنا کہ مجھے آقا علیہ السلام نے بلایا ہے, وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا کہ پتہ نہیں کیوں مجھے آقا نے بلایا ہے. دل میں کچھ اشعار ترتیب دیتا ہے. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا نا, آقا نے پوچھا کہ تمہارا بیٹا کہتا ہے کہ تم اس کا مال اڑا دیتے ہو. تو اس کا باپ نے کہا کہ میرے بیٹے سے پوچھا جائے کہ آپ بتائیں گے میں کوئی فضول خرچہ کرتا ہوں. میں بھی تو گھر والوں پر ہی خرچ کرتا ہوں, گھر والوں پر ہی اخراجات وغیرہ کا معاملہ دیکھتا ہوں. میں کون سا اس سے کوئی جو ہے نا وہ فضول خرچہ وغیرہ کرتا ہوں یا اس سے کوئی عیش و عشرت کرتا ہوں, ایسا تو کچھ نہیں ہے. اتنے میں جبریل امین آ جاتے ہیں, آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس بوڑھے باپ نے اپنے دل میں کچھ اشعار ترتیب دے رکھے ہیں جو ابھی تک اس کے کانوں نے بھی نہیں سنے. یہ دل میں ترتیب دیتا ہوا آ رہا تھا. آقا علیہ السلام نے اس کے باپ سے فرمایا ذرا وہ اشعار سنا. دل میں ترتیب دیتا ہوا آ رہا تھا تو اس نے جس کا خلاصہ بیان کیا نا کہ بیٹے تو چھوٹا تھا, تو ابھی پیدا ہوا تھا, تو چھوٹا تھا, تو تکلیف میں ہوتا تھا, تکلیف میں تو ہوتا تھا, درد ہمیں ہوتا تھا, بخار تجھے آتا تھا, تکلیف ہمیں ہوتی تھی, صرف بچپن ہوتا تھا, ساری رات جاگ جاگ کے گزار دیا کرتے تھے تاکہ تجھے پریشانی نہ ہو. میں نے تیری خاطر اپنی زندگی گوا دی, اپنا سب کچھ جو ہے وہ لٹا دیا, کماتا رہا تیری خاطر, سب کچھ تجھے دیا, تجھے آج بڑا کیا, تجھے اس قابل بنایا کہ تو اپنے ہاتھ سے کمائے اور اپنے گھر والوں کو کھلا سکے, اور آج تم ہمیں یہ کہتا ہے کہ میرا مال ہے, میرا مال ہے, ہماری شکایتیں لگاتا ہے. اس طرح کا اس اشعار کا مفہوم تھا. آقا سنتے گئے, آقا کی آنکھوں سے اشک روا ہو گئے, آقا علیہ السلام روتے چلے گئے, آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے اشک روا ہو گئے. آقا علیہ السلام نے آخر میں نشا فرمایا سن لے کہ تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے, تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے, تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. یا آقا علیہ السلام نے تین بار ارشاد فرمایا. تو اندازہ لگائے کہ باپ کا اپنا مقام ہے, باپ کی اپنی اہمیت ہے. آقا علیہ السلام نے اس کو بیان فرمایا ہے. اور علماء لکھتے ہیں, علماء نے کہا ہے, کہا کہ کبھی بھی اگر زندگی میں تمہیں لوس آ جائے نا اور بظاہر طور پر تمہیں کوئی وجہ سمجھ میں نہ آ رہی ہو، یا نمازیں میں پڑھتا ہوں، روزے میں رکھتا ہوں، تہجد گزار میں ہوں، لوگوں میں سخاوت میں کرتا ہوں، صدقہ میں دیتا ہوں، خیرات میں دیتا ہوں، لوگوں کی مدد میں کرتا ہوں، کوئی گناہ میں نہیں کرتا، پھر آخر کیا وجہ ہے کہ میرا کاروبار یک دم سے ٹھپ ہو گیا ہے، پھر رزق میں برکت نہیں رہی؟ تو ایک بار اپنے ماضی کی طرف مڑ کے دیکھ لینا، کبھی باپ کا دل تو نہیں دکھایا،
اللہ
کبھی باپ کا دل تو نہیں دکھایا؟ علماء نے لکھا ہے، کہا کہ باپ بوڑھا ہو جائے نا، اس کی کنڈیشن اور کیفیت یہ ہو جاتی ہے، اس کو آپ کے مال کی حاجت نہیں رہتی، اس کو آپ کے عیش و عشرت کی حاجت نہیں رہتی، اس کو ضرورت ہوتی ہے تو آپ کے وقت کی، کہ شام کو میرا بیٹا آئے تو کچھ لمحے میرے پاس بھی آ کر گزار دے، اور اسی طرح کہا کہ اپنے باپ سے مشورہ کر لیا کرو کہ بابا میں یہ کام کرنے لگا ہوں، بھلے تمہارا تجربہ زیادہ ہو، بھلے تمہارے پاس علم زیادہ ہو، نالج زیادہ ہو، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تمہارا ہے، تمہارے باپ کا نہیں ہے، لیکن اپنے باپ سے مشورہ کرو گے، محلے کے چار بزرگوں میں بیٹھ کے سینہ چوڑا کر کے کہے گا، میرا بیٹا آج بھی مجھ سے جو ہے وہ محبت کرتا ہے، میرے مشورے کے بغیر آج بھی وہ کام نہیں کرتا، اس کو بڑی انرجی مل جائے گی، اس کو طاقت مل جائے گی، باپ کا یہ مقام ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس چیز کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دی جاتی، باپ کو دے دیے جی 10,000 دوائیوں کے بھی دے دیے، شوگر کا مریض گولیاں دلوا دی، اس کو ہسپتال لے گئے، اور اس کے بعد آ کر اس کو کمرے میں بٹھا دیا، بس باپ کو ملنے کیا جانا، ہم نے اس کے بعد تھوڑی جانا، ہم نے تو اس کو پیسے دے دیے، خرچہ سارا میں دے رہا ہوں،
خرچہ دینے ہی ساری ذمہ داری،
یہ ذمہ داری نہیں، لازمی ہے، یہ بھی ہے، اپنی جگہ پر ہے، لیکن اپنے والدین کی خدمت، اپنے باپ کی خدمت کریں، ان لوگوں سے پوچھیں جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جن کا والد دنیا سے چلا گیا ہے، باپ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، کبھی بھی کہیں کسی کو یہ نہ کہو کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں اپنی وجہ سے ہوں، تاکہ لوگوں کو یہ کہو کہ آج میرے پاس جو کچھ بھی ہے میرے باپ کی وجہ سے، آج اگر مجھے پڑھایا لکھایا اس قابل بنایا ہے تو یہ سارے کا سارا کریڈٹ میرے باپ کو جاتا ہے، تم یہ کہو گے تمہارے باپ کا سینہ بھی چوڑا ہو جائے گا، اس کو حوصلہ بھی ملے گا، اس کو خوشی بھی ہوگی کہ میری اولاد آج بھی میری وجہ سے فخر کرتی ہے کہ یار میرے باپ نے مجھے پڑھایا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں تھا، میرا باپ مجھے نہ لکھا پڑھاتا لکھاتا آج میں اس پوسٹ پہ نہ آتا۔ بعض لوگوں کی عادت بھی ہوتی ہے کہ ماذا اللہ لوگوں کے سامنے اپنے باپ کو نہیں لے کے جاتے، یار میرا تو بڑا نام ہے سوسائٹی کے اندر، میں تو بڑے سوٹ بوٹ پہنتا ہوں، میرے پاس گاڑی ہے، کار ہے، بنگلہ ہے، کوٹیاں ہیں، یہ ہے، نوکر چاکر سارا کچھ ہے، میرے باپ کو اگر لے کے جاؤں گا لوگوں کے ہیں یہ تیرا باپ ہے تو میری تو بےزتی ہو جائے گی، انسلٹ ہو جائے گی۔ کہا اس طرح نہ کرو، پتا نہیں چلتا بندہ کب عرش فرش پہ آ جائے، پتہ بھی نہیں چلتا تختہ پلٹتے ہوئے، اپنے باپ کو کبھی اس طرح اس کا دل نہ دکھاؤ۔ وہ میں نے مثال دی نا، علماء نے لکھا ہے کہ کبھی بھی اب اگر تمہیں یہ لگے کہ یار مجھے لوس پہ لوس ہو رہا ہے، میں نقصان کے اندر جاتا جا رہا ہوں، وجہ کیا ہے، کہ ماضی میں مڑ کے دیکھ لینا، کبھی تم نے اپنے باپ کا دل تو نہیں دکھایا؟ باپ باپ ہوتا ہے، باپ وہ عظیم ہستی ہے جس کے بغیر بندے کا وجود نہیں ہے، جس کے بغیر بندہ کچھ بھی نہیں ہے، باپ نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ اگر باپ کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے نا، اس یتیم بچے سے جا کے پوچھو جس کے سامنے کوئی باپ اپنے بیٹے سے محبت کر رہا ہو، تو اس کی آنکھوں سے جو آنکھ چھلکتے ہیں اور اس کے جذبات پہ جو بجلیاں گرتی ہیں، اس سے جا کر کوئی پوچھے کہ یار باپ کیا ہوتا ہے، اس کے دل سے جو آہ نکلتی ہے، کاش میرا بھی باپ ہوتا، وہ بھی مجھ سے محبت کرتا، وہ بھی مجھ سے پیار کرتا، تو مجھے بھی پتا چلتا کہ واقعی باپ کا پیار کیا ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے باپ کا پیار نہیں پایا، ان سے جا کے پوچھو کہ باپ کے پیار کی اہمیت کیا ہے، وہ یار اندھے سے جا کے پوچھو آنکھوں کی اہمیت کس کو کہتے ہیں۔ آج ہم نے صرف آنکھ والوں کو دیکھا یا صرف باپ والوں کو دیکھا، ان کو نہیں دیکھا کہ جن کا باپ نہیں ہے، جو باپ کے پیار سے، باپ کی محبت سے، باپ کی عقیدت سے محروم ہے، ان لوگوں کے پاس جا کر بیٹھے، وہ تمہیں بتائیں گے کہ یار باپ کس کو کہتے ہیں۔ بغیر باپ کے انسان کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کے پاس عزت ہونی تھی، نہ کچھ اور ہونا تھا، باپ باپ ہوتا ہے، باپ کی عزت کریں، اگر باپ زندہ ہے اس سے محبت کریں، اس کی خدمت کر لیں، اس باپ نے دنیا سے چلے جانا ہے، اس کے بعد آپ سے کسی نے پوچھنا بھی نہیں ہے، باپ کی خدمت کریں گے، انشاءاللہ دنیا میں بھی نام روشن ہوگا، انشاءاللہ آخرت میں بھی سرخروئی مقدر بنے گی،
بالکل سرخروئی ملے گی۔ یہاں میں مدینے چلے کے ناظرین چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلے کہا حدیث پاک سنے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کہ اللہ کی رضا والد کی یعنی باپ کی رضا میں ہے، وسخط اللہ فی سخط الوالد، اور اللہ کی ناراضی والد کی ناراضی میں۔ کتنا بڑا فرمان ہے ڈرا دینے کے لیے۔ پھر اور آپ ذرا دیکھیں ایک اور حدیث پاک، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تین اشخاص کی دعا مقبول ہی مقبول ہے، کبھی رد نہیں ہوتی، اور ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ پہلے نمبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دعوت الوالد، یعنی والد کی، باپ کی دعا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہاں والد کی دعا سے مراد یہ ہے، کیونکہ والد اپنی اولاد کے حق میں دعا ہی کرتا ہے، بد دعا نہیں کرتا، اگر وہ بد دعا کرے تو وہ بھی قبول ہی قبول ہے۔ تو یہاں والد کی اہمیت کو بتایا گیا۔ آج کل ہم گاڑیوں کے پیچھے، رکشوں کے پیچھے، ٹرکوں کے پیچھے لکھا دیکھتے ہیں کہ یہ سب میری ماں کی دعا ہے، بالکل ماں کی دعا ہے، میں کہتا ہوں آپ یہ لکھا کریں، یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے، ماں کی دعا بھی ہے، باپ کی دعا بھی ہے، ماں کی محنت بھی ہے، باپ کی شفقت بھی ہے۔ بھائی جس طرح ماں نے اپنا اتنے جگر پلا کر بڑا کیا ہے، اسی طرح باپ نے دھوپ میں، گرمی میں، سردی میں محنت کر کے ہمیں جو رزق دیا ہے اس سے ہمیں پالا بڑا ہے۔ جس طرح ماں نے ہمیں کھلا پلا کر ہماری اپنی گود میں ہماری تربیت کی ہے، اسی طرح باپ نے ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے۔ جس طرح ماں ہمیں اپنے گھر میں رکھ کر، اپنے سامنے رکھ کر ہماری دیگر چیزوں کے ہمارے اہتمام کرتی رہی ہے، باپ روزانہ گھر سے نکل کر ہماری روزی کا اہتمام کر کے ہمیں پالتا رہا، پڑھاتا رہا، یہاں تک کہ آج ہم چلنے کے لائق، بولنے کے لائق اور لوگوں کے اندر ایک مقام والے بن گئے ہیں۔ تو ماں کی بھی اہمیت ہے، باپ کی بھی اہمیت ہے۔ تو یہ میری ماں کی دعا ہے، بالکل ماں کی دعا ہے، یہ میرے باپ کی دعا بھی ہے، یہ میری ماں کی دعا بھی ہے، یہ لکھا کریں، یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے۔ یہاں ایک بات اور میں چاہوں گا کہ اس بات کو ہم ذکر کریں۔ دیکھیں ماں اور باپ دونوں ہی وہ پھول ہیں کہ جن کی خوشبو کے بغیر ہم اپنی زندگی کو مکمل نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ اگر والدین میں کسی قسم کا نزاع ہو جائے اور معاذ اللہ علیحدگی ہو جائے، تو اکثریت یہ دیکھا گیا ہے کہ ماں کی محبت میں باپ کو مرید، باپ کو مرید الزام ٹھہرا دیا جاتا ہے، باپ سے نفرت کی جاتی ہے، باپ کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، یا اس طرح کا تعلق ہوتا ہے، ایسا تعلق توڑ دیا جاتا ہے کہ پھر باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس میں بعض اوقات ماں یعنی اس عورت کا بھی کردار ہوتا ہے کہ جس نے باپ کے خلاف اپنے بچوں کو بہکایا ہوتا ہے۔ اس معاملے پہ بھی آپ کوئی مدنی پھول دیجئے کہ اگر والدین میں نزاع ہو جائے، چاہے علیحدگی ہوئی یا نہیں ہوئی، تو باپ ہونے کی حیثیت سے باپ کی قدر و منزلت تو ہے نا، کیا اسے چھوڑ دیں گے؟
دیکھیں اس حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ جھگڑا وغیرہ ہونا یہ فطری عمل ہے، جہاں پر برتن ہوتے ہیں آپس میں کھڑک بھی جاتے ہیں، اس طرح جہاں گھر میں کچھ افراد رہتے ہیں آپس میں جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، مزاج بسا اوقات نہیں ملتے، اس طرح شادی کے شروع میں ہوتا ہے یا ایک دو سال کے اندر، دو تین سال بعد جا کر ہی مزاج ملتے ہیں اور معاملات وغیرہ سیٹ ہوتے ہیں۔ اگر اس طرح کا معاملہ ہو جائے نا، تو ماں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے اور باپ کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، بالخصوص بچوں کے حوالے سے؟ ماں کو چاہیے کہ اپنے بچے کے دل میں نا باپ کی نفرت نہ آنے دے، یہ اس کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں نے بیٹے کے دل میں باپ کی محبت بٹھانی ہے۔ ایسا نہیں کہ اپنی محبت بٹھانے کے لیے لازم ہے کہ باپ کی نفرت بٹھائی جائے، ایسا نہیں ہے۔ اپنی محبت بٹھائیں، ساتھ میں باپ کی محبت بھی بٹھائیں۔ اسی طرح یہی حکم باپ کے لیے بھی ہے کہ باپ کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اپنی محبت بٹھانے کے لیے ماں کی نفرت،
اپنے احسانات جتاتا رہے،
صرف اپنے احسانات جتاتا رہے نہیں، بلکہ جھگڑا تمہارا اپنی زوجہ کے ساتھ ہے، اپنی بیوی کے ساتھ ہے، اس کو اپنے اور اس کے حد تک رکھا جائے۔ بچوں کے دلوں میں اس طرح کی نفرت آمیز باتیں نہ ڈالی جائے، نہ ماں کے خلاف اور نہ ہی ماں باپ کے خلاف ڈالے، بلکہ دونوں اس کے دل میں، والدین دونوں کی محبت اس کے دل میں ڈالی جائے۔ البتہ یہ جو معاملے ہوتے ہیں بعد میں سیٹ ہو جایا کرتے ہیں، لیکن اگر بچے کے دل میں بچپن میں اس طرح کی باتیں بیٹھ جائیں نا، تو ایسا ہی ایک نقش علی الحجر، جیسے پتھر پر لکیر نہیں ہوتی، تو اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو حکمت عملی کو اپنایا جائے۔ اس طرح اولاد کے لیے بھی یہ حکم ہے، اگر اولاد بڑی ہے، اگر ماں باپ میں جھگڑا ہو جائے، تو اپنے دادا دادی کے ذریعے، نانا نانی کے ذریعے، یا بڑوں کے ذریعے والدین کے اندر صلح کروائی جائے، کسی ایک کی سائیڈ لے کر دوسرے کو ڈیگریڈ نہ کیا جائے۔ ماں کا مقام بھی بلند ہے، باپ کا مقام بھی بلند ہے، ہم نے دونوں سے محبت کرنی ہے، کیونکہ ہمارا وجود دونوں سے ہی ہے، ہماری محبت دونوں سے ہی ہے، ہمارا مستقبل بھی دونوں سے ہی روشن ہے۔ تو ماں اور باپ دونوں سے ہی ہمارا سکون بھی ہے، ہمارا چین بھی ہے۔ دنیا والوں نے تو باتیں ہی کرنی ہوتی ہیں، وہ آپ بھلے باپ کے ساتھ رہیں یا ماں کے ساتھ رہیں، کوئی کہے گا کہ بہت اچھا کیا، کوئی کہے گا بہت غلط کیا، تو دنیا کو ہم نے راضی نہیں کرنا، ہم نے رب اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا منشا کیا ہے۔ ان کا منشا یہی ہے کہ ماں سے بھی محبت کرنی ہے، باپ سے بھی محبت،
کیونکہ ان کی رضا میں اللہ پاک کی، اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے۔ اور آخری بات یہاں میں اس موضوع کے حوالے سے کہہ کر جاؤں گا کہ ایک حدیث پاک پڑھی، ایمان تازہ ہو گیا منیم بھائی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اولاد کو یہ چاہیے کہ اپنے والد کے دوستوں کی بھی کا احترام کرے، ان کی تعظیم کرے، اور والد کی وجہ سے۔ اچھا پھر ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ والد کی غیبت میں، جب والد یا تو وفات پا گیا ہو یا والد جو ہے کہیں چلا گیا ہو، پھر دوستوں کے ساتھ والد کے احسان کا برتاؤ کرے۔ اس کے تحت محدثین لکھتے ہیں بڑی خوبصورت بات، اس لیے کہ اگر بیٹا والد کی غیر موجودگی میں جب والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، تو جب والد موجود ہوں گے تو والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا، بالکل کرے گا۔ اور پھر جب والد کے دوستوں کے ساتھ سلوک اچھا کرے گا، تو خود والد کے ساتھ اس کا کردار کیسا ہوگا، باپ کی محبت اس کے دل میں کیسی ہوگی۔ مگر یہاں ایک بات ضروری ہے کہ ہم جہاں اولاد کو یہ کہہ رہے کہ باپ کی محبت، باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی محبت کو بچوں کے اندر پیدا کرنے کے لیے اپنے کردار میں کچھ نرمی لائے، کہ بچے جب آپ گھر میں آئیں تو آپ کی طرف لپکے، آپ سے محبت کی وجہ سے آپ کی طرف آئیں، آپ کے پاس بیٹھنا چاہیں، آپ ان کو وقت دیں، ایسا نہ ہو کہ آپ گھر میں آئیں اور بچے آپ کے ڈر و خوف کی وجہ سے کمروں میں چھپ جائیں اور پھر آپ کی طرف نہ آئیں۔ اور بعض ایسے بھی دیکھے ہیں حضور کہ ہیں والد مگر کبھی بچوں کے ساتھ اس طرح کا وہ معاملہ نہیں، کوئی کچھ ایسی ہنسی مذاق، کوئی گفتگو نہیں، جس مزاح کہتے ہیں، بچوں کو اپنی طرف لے کر آنا، ان کو تلطف اور اس طرح کی گفتگو نہیں، بلکہ بتائیں چلے کہ ناظرین نرمی آپ کریں گے اگر آپ والد ہیں تو آپ کی محبت آپ کے بچوں کے دل میں آئے گی، اور اولاد کو چاہیے کہ اپنے باپ سے محبت کریں۔ مدینہ چلے کے ناظرین میں آپ سب سے کہوں گا، اگر آپ کے والدین حیات ہیں، اما جی سے دعا کرانی کرانی ہے، ابا جی سے بھی آج دعا کرائیں، پتہ نہیں کون سی گھڑیاں ہوں، اچھا کوئی گھڑی ہو نہ ہو، باپ تو جب دعا کرے تب قبول ہے، ابو جان کے پاس جائیں، اگر آپ کو بالفرض لگتا ہے کہ مسئلہ ہے، کوئی حل نہیں ہو رہا ہے، پریشانی ہے، ابو سے کہیں ابو جان میرے لیے دعا کر دیں، والد صاحب دعا کریں گے انشاءاللہ عزوجل، والد کی دعا کی برکت سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں والدین کی سچی محبت عطا فرمائے، والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول الحمدللہ، منیم بھائی لاکھوں اگر ہم یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ نافرمانوں کو والدین کا فرما بردار بنا، کئی آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ یار جو والدین سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے، آج ہم ماں کی محبت کی بات کر رہے ہیں تو کیوں نہ ہم ایسے ماحول کی طرف بھی لوگوں کو کنورٹ کریں کہ جو ماں باپ کی محبت دل کے اندر ڈالتا ہے، کیا فرماتے ہیں آپ؟
جی بھی یہ تو لازمی سی بات ہے کہ جب بندہ کسی با عمل سے بات سنتا ہے نا تو اس لیے کہا جاتا ہے نا با عمل با اثر ہوتا ہے، تو وہ باتیں دل میں بیٹھتی ہیں، جب بندے کی صحبت ہی ٹھیک نہ ہو تو والدین کی محبت کے خاک اس کے دل میں بیٹھے گی، بندہ بیٹھتا ہی شرابیوں کے ساتھ ہو، بندہ بیٹھتا ہی جو ہے نا وہ بڑے جو آوارہ لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتا ہو تو پھر اس کے دل میں جوئے کی محبت تو پیدا ہو سکتی ہے، شراب کی محبت تو پیدا ہو سکتی ہے، لیکن والدین کی محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو اچھے لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہی انسان کو نکھارتا ہے اور وہی انسان کے کردار کو نکھارتا ہے۔ دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے، مدنی مذاکرہ ہوتا ہے یا محافل وغیرہ ہوتی ہیں، ان میں بندہ شرکت کرے کہ یہاں پر ماں باپ کی شان پر بیانات کیے جاتے ہیں، جس طرح سید امیر اہل سنت جو ہے وزید مجدہ آپ بیان فرماتے ہیں والدین کی شان، تو یہ دل کے اندر جو ہے نا وہ الفاظ جو ہے جا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یار واقعی ماں باپ کا یہ مقام ہے، تو ایسے لوگوں کے بیانات سنے جائیں جن کے لفظوں کے اندر بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ جب ہم ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ہمارے دل میں والدین کی محبت بھی بڑھے گی، اور کئی ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جنہوں نے اپنے والدین کی نافرمانیاں کی تھیں اور اسی اثناء میں ان کے والدین بھی دنیا سے چلے گئے، لیکن بعد میں ان کو مدنی ماحول ملا اور بعد میں پھر وہ بچار بڑے پریشان ہو کہ ہم تو والدین کی خدمت نہ کر سکے، ہم تو والدین کے مقام کو سمجھ نہ سکے، ہم تو اس وقت جو آوارہ گردیوں میں رہے، ہم تو اس گناہوں کے اندر جو ملوث تھے، اب ہم کیا کریں؟ وہیں پر الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی کے مبلغین نے ان کی تربیت کی کہ اگر تمہارے والدین اس دنیا سے چلے جائیں ان کی قبر پر جاؤ، یہ وظائف پڑھو، یہ سورتیں پڑھو، یہ قرآن کی
سالے ثواب کرو،
وہاں پر جاؤ بیٹھو، ہر جمعہ کو جا کے سورہ یاسین پڑھو، یہ حدیث کا مضمون ہے، انشاءاللہ وہ تم سے راضی ہو جائیں گے اور رب بھی تمہیں معاف فرما دے گا۔ تو یہ سارے نجات کے طریقے اہل علم ہی بتاتے ہیں، لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے تاکہ ہم دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ سرخرو ہو سکے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہمارا مقدر ہو۔
کچھ کالز ہیں، ذرا کال دیجیے گا۔
محمد ارسلان اتاری مدینہ تلولیہ ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سے محسن بھائی آپ بہت ہی پیارا سلسلہ لے کر آئے ہیں محبت کی باتیں۔ محسن بھائی آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ جب صحابہ کرام آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے تھے تو صحابہ کرام کا انداز آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کس انداز میں ہوتا تھا، اس بارے میں کچھ متنی پول شرط فرما دے، اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انداز بتائیں، کس انداز میں بات کیا کرتے تھے صحابہ کرام سے، اس بارے میں کچھ متنی پول شرط فرمائیں۔
صحابہ جب حضور کی بارگاہ میں جاتے تھے تو آپ کا انداز کیا ہوا کرتا؟
صحابہ کرام علیہ رضوان جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتے باوضو ہو کر جاتے تھے کہ یہ عظیم بارگاہ ہے، آقا علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھتے تو دو زانو ہو کر بیٹھا کرتے تھے، آقا علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھتے تو باتیں اس طرح سنتے کہ احادیث میں تذکرہ ملتا ہے کہ ان کے سروں پر کوئی پرندہ بٹھا دیا جاتا نا تو وہ بھی سکون سے بیٹھ جاتا، اس طرح ان کی کیفیت ہوا کرتی تھی، اس طرح یکسوئی کے ساتھ اور بیٹھا کرتے تھے اور آقا علیہ السلام کے کلام کو سنا کرتے تھے، اور آقا علیہ السلام کا ان کے ساتھ جو انداز ہوا کرتا تھا وہ تو پھر مدینہ ہے، بڑی محبت کی باتیں ہوا کرتے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام اس انداز میں تکلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی ان کے کلام کے الفاظ کو گننا چاہتا تو گن لیتا، اس انداز میں آقا علیہ السلام باتیں فرمایا کرتے تھے، اور آقا علیہ السلام کی جو باتیں ارشادات ہوتے تھے، جو ملفوظات ہوتے تھے وہ دلوں میں گھر کر جایا کرتے تھے، یہ انداز ہوا کرتا تھا، اور آقا علیہ السلام کی وہ موتیوں والی باتیں ہم سنا کرتے تھے، ہمارا دل خوش ہو جایا کرتا تھا، پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے اٹھا کرتے تھے تو بڑے باادب انداز میں اٹھا کرتے تھے، اور
اپنی جھولیاں بھر کے جایا کرتے تھے, یہ صحابہ کرام کا انداز ہوا کرتا تھا. باقی اس کے حوالے سے کئی واقعات موجود ہیں کہ آقا علیہ السلام کے در پر حاضری, آقا علیہ السلام کی زندگی میں اور آقا علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد صحابہ نے کس طرح دی ہے, یہ پورا ایک ٹاپک ہے جس پر جو ہے نا وہ گفتگو کے لیے کئی گھنٹے درکار ہے.
صحیح بات ہے مدنی چینل کے ناظرین, اگلے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم اپنے اس پروگرام میں ایک درود پاک کے کچھ فضائل کو شامل کرتے ہیں, فوائد کو جو بزرگان دین سے منقول درود ہیں ان کے بارے میں, اور اس درود پاک کو ہم پڑھتے بھی ہیں تاکہ اس کی برکت ہمیں پتہ چلے. اولاً میں عرض کرتا چلوں کہ درود چاہے وہ احادیث میں وارد ہوا ہو, یعنی احادیث میں جن الفاظ کے ساتھ درود پاک پڑھے گا یقیناً ان کی افضلیت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, جو درود ابراہیم اور دیگر جو درود ہیں, مگر اگر کوئی اپنی زبان میں عربی میں اردو میں انگلش میں اچھے الفاظ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام پڑھتا ہے, درود پاک پڑھتا ہے, تو یقیناً یہ بھی بہت سعادت کی بات ہے, اور اس کی اجازت ہمیں خود قرآن مجید فرقان حمید نے عطا فرمائی کہ حضور پہ درود و سلام پڑھو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ مجھ پر اچھے الفاظ کے ساتھ درود پاک پڑھو. تو یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین نے مختلف چنیندہ منتخب اور خوبصورت الفاظ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا سلسلہ کیا, درود و سلام لکھے, جو درود امت میں اتنے مشہور ہوئے کہ آج تک الحمدللہ امت ان درود کو پڑھتی ہے, ان کی برکتوں کو حاصل کرتی ہے. جی منیم بھائی, درود تنجینہ کیا ہے اور کنہوں نے یہ ذکر کیا, اس بارے میں کچھ فرمایا.
درود تنجینہ کے حوالے سے جو روایتیں ملتی ہیں یہ بزرگوں کا مجرب عمل ہے, اور حضرت موسیٰ دریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب القول البدی کے اندر جو ہے وہ علامہ فاقہانی کے حوالے سے یہ قول بھی نقل کیا ہے, ایک بزرگ کا واقعہ ہے. حضرت موسیٰ دریر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بحری جہاز میں سفر کر رہا تھا کہ اچانک جو ہے نا وہ راستے میں طوفان آ گیا, اور اس وقت جو ہے وہ ہمارا جہاز جو وہ ہچکولے کھانے لگا, ایسا لگ رہا تھا کہ بس ان قریب ہم سارے کے سارے ڈوب جائیں گے, سارے مر جائیں گے. فرماتے ہیں اسی اثنا میں مجھے جو ہے وہ مجھ پر غنودگی طاری ہوئی, اور میں مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب کے اندر تشریف لے
آئے,
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پھر میں نے استغاثہ بھی پیش کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارا کیا بنے گا, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ درود پاک ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ تم یہ پڑھ لو, اللہ تمہیں نجات دے گا. اور اس وجہ سے پھر جب یہ بیدار ہوئے تو انہوں نے قافلے والوں کو یہ درود پاک بتایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہزار کا ارشاد فرمایا تھا, جب تم مصیبت میں ہو تو ہزار مرتبہ یہ درود پاک پڑھ لیا کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس مصیبت سے نکال دے.
اللہ
فرماتے ہیں کہ ابھی ہم نے شروع کیا تھا, 300 بار مکمل ہوا تھا کہ الحمدللہ ہمارا جو طوفان جو تھا بحری جہاز جو اس میں
اچکولے کھا رہا تھا
وہ بالکل جو ہے وہ طوفان تھم گیا,
اللہ
جو ہے وہ سطح سمندر پر جو ہے بالکل صحیح سلامتی کے ساتھ جو ہے ہم جو ہے وہ کنارے تک پہنچ گئے, یہ فرماتے ہیں. اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان جو خواب کے اندر ارشاد فرمایا, یہ کسی بھی مصیبت کے وقت جو ہے یہ پڑھا جا سکتا ہے, جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خواب کے اندر ارشاد فرمایا درود تنجینا, اس کو جو ہے وہ پڑھا جائے جتنا زیادہ ہو سکے, اس کی کثرت کی جائے انشاءاللہ. اگر کوئی مصیبت کے اندر ہے, کوئی پریشانی کے اندر ہے, تو اپنے گھر کے اندر اس کا ورد کروائے, اس کو جو ہے وہ پڑھے تو انشاءاللہ وہ مصیبت سے نکل جائے گا.
مدنی پنج سورہ جو امیر اہل سنت کی کتاب ہے اس میں یہ درود موجود ہے, آپ اس درود پاک کو وہاں سے پڑھ سکتے, اور دیگر کتابوں میں بھی آپ چاہیں گے تو یہ درود پاک مل جائے گا. آپ نے جو ذکر کیا نا کہ وہ موجے اور تھی اور طوفان کی وجہ سے کشتی جو ہچکولے کھا رہی تھی, مجھے اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ گیا, البحر علا والموج تگا من بے کس طوفا ہوش روبا, منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی محبت کیا بات ہے, تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے, اور کیوں نہ ہو. اعلیٰ حضرت کا دوسرا شعر اس پر مجھے یاد آیا, وہ اس میں ہے نا جو مدینہ پاک جانے کے حوالے سے جب بحری جہاز میں سوار ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ آنے دو یا ڈبو دو, اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے. اب یہ بھی حضور سے محبت ہے کہ حضور آپ کی طرف سفر کر رہا ہوں, اب یہ کشتی چل چکی ہے, اب آپ کی مرضی اسے درمیان میں ہی آپ روک دیں, چاہے تو اپنی بارگاہ میں آنے دیں, آنے دو یا ڈبو دو, اب تو تمہاری جانب کشتی سمی پہ چھوڑی لنگر اٹھا دی ہیں. اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک سے سچی محبت عطا فرمائے, درود پاک کثرت سے ہمیں پڑھنا چاہیے, ایک بار محبت سے درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اچھا منیم بھائی, ہم اپنے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں, اور اگلا ٹاپک ہے آج ہم چاہتے ہیں کہ آپ مدینے کی محبت پر بات کریں.
محبت مدینہ یہ تو ہر عاشق رسول کا ایک خزینہ ہے، اور ہر عاشق رسول آقا علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی ہر ہر شے سے محبت کرتا ہے۔
صحیح.
اگر مدینہ کی بات کی جائے تو اس شاکان کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، اس کو راہٹیں لبوں پر بکھیر دی جاتی ہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام کے مدینہ کا ذکر ہی ایسا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا مدینہ تو صرف مدینہ ہی ہے، مدینہ کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جمال ہے، وہاں کے لوگ، اہل مدینہ، وہاں کی خاک، وہاں کا انداز، وہاں کی ہوائیں، وہاں کی فضائیں، وہاں کا موسم، وہاں کی ٹھنڈک، وہاں کی گرمی، ہر چیز اعلیٰ سے اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کا روزہ وہاں پہ ہے۔ آپ محسن بھائی دنیا کے کسی بھی خوبصورت سے خوبصورت شہر میں چلے جائیں، خوبصورت سے خوبصورت ملک میں چلے جائیں، آپ 3 سے 4 بار وہاں جائیں تو 5ویں بار آ جانے کا دل نہیں کرے گا، یار ہو کر تو آیا ہوں۔ آپ 1000 بار مدینے جائیں،
کتنی مرتبہ دیکھو،
جتنی بار مدینے جائیں آپ کا دل کرے گا یار مدینے جانا۔ آپ دیکھیں کہ لوگ مدینے جاتے ہیں، جتنا عرصہ وہاں پر رہتے ہیں واپس آنے کو دل نہیں کرتا، اگر 10 دن وہاں پر رہے ہیں، 20 دن وہاں پر رہے ہیں، بندے کا واپس پلٹنے کو دل نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں نا کعبے پہ پہلی نگاہ بڑی مشکل ہوتی ہے اور گنبد خضرا پہ آخری نگاہ بڑی مشکل ہوتی ہے، یار مدینہ چھوٹ رہا ہے اور مدینے کو چھوڑنا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بندے کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے کہ یار اب میں واپس جا رہا ہوں، اب میں نے مدینے سے جانا ہے۔ اور مدینہ یہ وہ مبارک شہر ہے کہ اس سے آقا کو خود بڑی محبت ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر سے مدینے کی طرف آیا کرتے تھے، مدینے کے قریب پہنچا کرتے تھے، اپنی سواری کو تیز کر دیا کرتے تھے اور اپنی سواری کو زیادتی محبت کی وجہ سے کہ یار مدینہ آنے والا ہے، آقا علیہ السلام سواری کو تیز کرتے کہ جلدی مدینے میں پہنچ جاؤں، آقا کو خود مدینے سے اتنا پیار تھا۔ تو ہم عاشق رسول ہیں، ہم آقا سے محبت کرنے والے ہیں، ہم مدینے سے محبت کیوں نہ کریں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مدینے کے غبار میں، مدینے کی مٹی میں، مدینے کی دھول میں اللہ نے ہر بیماری سے شفا کو رکھا۔
سبحان اللہ،
ایک شخص نے نہیں ایک جو ہے وہ دھول اڑائی دی اور دوسرے شخص نے اپنے چہرے پر جو ہے نا وہ نقاب رکھ لیا، دھول کی وجہ سے آقا علیہ السلام نے وہ نقاب ہٹا دیا اور فرمایا کہ یاد رکھو مدینے کی مٹی کے اندر
غبار المدینہ کی شفا،
مدینے کے غبار میں، مدینے کی دھول میں، مدینے کی مٹی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شفا کو رکھا ہے۔ تو مدینہ تو وہ مقدس جگہ ہے، وہ مقدس مقام ہے جہاں میرے مصطفیٰ کا روضہ ہے، جہاں پر آقا علیہ السلام کا جسم اقدس جس جگہ پر لگا ہے، جس جگہ پر آقا علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، وہ جگہ تو کعبے سے بھی افضل ہے، عرش و کرسی سے بھی افضل ہے، وہ جگہ اتنی افضل والا ہے، تو کیوں نہ ہم مدینے سے محبت کریں؟ آقا علیہ السلام کے روزے اثر کے بڑے فضائل ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے جس سے ہو سکے مدینے میں مرے، میں قیامت والے دن مدینے میں مرنے والے کی شفاعت کروں گا۔ ایسے ایسے فضائل ہیں، دنیا کا سب سے افضل ترین، افضل و اعلیٰ و عرفہ و اعظم قبرستان مدینے کے اندر ہے، دنیا جس کو جنت البقیع کہتی ہے، سید الشہداء کا مزار مدینے میں ہے، احد پہاڑ جس نے مصطفیٰ کے قدموں کے بوسے لیے تھے مدینے کے اندر، اس طرح بڑی مقدس جگہیں مدینے کے اندر ہیں، اس لیے کہ میرے نبی کریم کا ایک عرصہ جو ہے وہ مدینے کے اندر گزرا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وان تحل بهذا البلد، محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں کہ میرا گھر یہاں پر ہے، پر میں شہر مکہ کی قسم اس لیے ہے، اس لیے کہ اس کی ہواؤں نے تیری سانسوں کو چوما، اس کی گلیوں نے تیرے قدموں کے بوسے لیے، اس لیے محبوب تیرا بچپن یہاں پہ گزرا ہے، اس کی گلیوں میں خیرامہ خیرامہ چلتا رہا ہے، اس لیے مجھے مکے کی قسم ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے مکے کی قسم اس لیے نہیں اٹھائی کعبہ یہاں پہ ہے، مکے کی قسم اس لیے نہیں اٹھائی کہ زمزم کا کنواں یہاں پہ ہے، مکے کی قسم اس لیے نہیں اٹھائی مطاف یہاں پہ ہے، مکے کی قسم اس لیے نہیں اٹھائی کہ حطیم یہاں پہ ہے، مکے کی قسم اس لیے نہیں اٹھائی کہ بڑی مقدس جگہیں یہاں پر ہیں، یہاں پر مزدلفہ ہے، یہاں پر جو ہے وہ بڑی مقدس مقامات ہیں، نہیں، پر میں مکے کی قسم اٹھائی ہے تو اس لیے اٹھائی ہے کہ محبوب تیرا بچپن یہاں
پہ، سبحان اللہ،
تیرا وجود یہاں پہ رہا ہے، تو مکے کو شرف ملا، مکے کو مجد ملا، مکے کو عزتیں ملی تو مصطفیٰ کے صدقے۔ پھر آقا علیہ السلام مدینے چلے گئے تو مدینے کو جو مقام و مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، آپ دیکھیں ایک مکان ہونا اور وہاں پر کوئی چودھری صاحب سیٹھ صاحب رہ رہے ہوں کسی سوسائٹی کے اندر، تو لوگ وہاں پر زیادہ اپنے پلاٹ لیتے ہیں کہ یار یہاں پر بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، اس جگہ کا ریٹ بھی ہائی فائی ہو جاتا ہے، یعنی مکان کی عزت اس کی قدر مکین سے ہوتی ہے۔ جگہ پر کائنات کے سب سے عظیم مکین جلوہ گر، کائنات کی سب سے عظیم ہستی جلوہ گر، دنیا امام الانبیاء کہتی ہے، مقتدا کہتی ہے، انبیاء کا سردار کہتی ہے، سرتاج کہتی ہے، وہ وہاں پر جلوہ گر ہو تو اس جگہ کا مقام و مرتبہ کتنا،
سبحان اللہ،
تو ہم کیوں نہ مدینے سے اتنی محبت
کریں،
کیوں نہ ہم مدینے سے لو لگائیں، کیونکہ مدینہ میرے مصطفیٰ کا مدینہ،
سبحان اللہ،
اتنی محبت کیا کرتے تھے، وہاں پر جاتے اپنی سواری کو تیز کر دینا اور وہاں پر جو ہے وہ جلدی جانا، مدینے سے خود آقا کا اتنی محبت
کرنا،
اور آقا علیہ السلام کا فرمانا جو مدینے میں مرے اس کی شفاعت کروں گا، اس کی سفارش کروں گا، فرمایا اپنی قبر انور سے پہلے سب سے پہلے میں اٹھایا جاؤں گا، ایک ہاتھ میں ابوبکر کا ہاتھ ہوگا، ایک ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا، پھر جنت البقیع میں جاؤں گا، پھر ان کو میرے ساتھ اٹھایا جائے
آئے گا تو جنت البقیع کے اندر مدفن کی دعائیں اللہ سے مانگی جائیں, مدینہ منورہ میں جانے کی سعادت ملے تو بڑے باادب انداز میں جایا جائے. اور اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت سید امیر اہل سنت کے انداز کو دیکھا جائے کہ مدینہ جانے کا ادب کیا ہے, وہاں پر جا کر جو ہے نا وہ کوئی بے ادبی نہ کی جائے, کوئی فوش کلامی نہ کی جائے کہ لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے. یہاں تو بایزید جنید بغدادی جیسے لوگ بھی آتے ہیں تو سانسوں کو روک کے آتے ہیں کہ یہاں سانسوں کا شور بھی بے ادبی سمجھا جاتا ہے. امام مالک مدینے کی گلیوں سے لگ لگ کے چلا کرتے تھے, کسی نے پوچھا قبلہ درمیان میں کیوں نہیں چلتے, کہ مجھے نہیں پتا کہاں مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں, جہاں حضور کے قدم لگے ہوں وہاں مالک کا قدم آ جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مدینے کا ادب تو ان لوگوں نے سکھایا ہے. مسجد نبوی کے سامنے بیٹھ کر درس حدیث دینا اور دو ہاتھوں سے کو اٹھانا, کسی کا پوچھنا قبلہ یہ تو ایک ہاتھ سے بھی اٹھ سکتا تھا, دونوں ہاتھوں سے اٹھانے کا کیا معنی, اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ فرمایا کرتے تھے ایک ہاتھ سے اٹھاتا تو ایسا نہ ہو کہ شور پیدا ہو جائے اور شور کی وجہ سے میرے آقا کی در کی بد بھی ہو جائے. یہ لوگوں کا انداز ہوا کرتا تھا, مدینے سے محبت ایسی ہوا کرتی تھی. بزرگان دین کے واقعات آپ پڑھیں, صحابہ کا انداز دیکھیں, آقا علیہ السلام کا انداز دیکھیں, جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت بیٹھے گی اور مدینے کی محبت بھی جو ہے وہ ایمان کی
ظاہرے کوے جینا آہستہ چل دیکھ آیا ہے کہاں, آہستہ چل ظاہرے کوے جینا آہستہ چل.
اور وہ ایک شعر ہے نا جس میں آپ نے کہا کہ مدینے کو بار بار جائیں تو پھر دل چاہتا ہے کہ باہر جائے, کہ مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں, مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں, تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے, یعنی مدینے کے پھیرے لگاتا رہوں, مدینے جاتا رہوں, مدینے کی محبت دل میں ایسی بس جائے کہ بس میرا دل مدینے میں لگا رہے. وہ ہے نا امیر سنت دعا کرتے ہیں اپنے کلام میں, پے تبلیغ سنت تو جہاں رکھے مگر ایک کاش, میں خوابوں میں پہنچتا رہوں پہنچتا ہی رہوں اکثر مدینے میں, یعنی دل کے اندر مدینے کی یاد ہو جا رہا. امیر سنت یہ بھی دعا کرتے ہیں میرا سینہ مدینہ ہو, مدینہ میرا سینہ ہو, رہے سینے میں تیرا درد پنہا یا رسول اللہ. یہ مدینے سے محبت, یہ جو محبت کے تقاضے, اچھا اشعار پڑھتے ہیں ہم, نعتخواں پڑھتے ہیں, امیر سنت پڑھتے ہیں ہم, کتابوں میں پڑھتے ہیں, تو بعض اوقات ذہن میں اتنا یعنی مبالغہ کیوں, میں تو سمجھتا مبالغہ نہیں ہے بلکہ تو حقیقت بیان کی جا رہی. محبت یہ ہے کہ حضور نے دعا فرمائی نا, یا اللہ مکے سے دگنی برکتیں مدینے میں عطا فرما, اور وہ حدیث پاک میں وہ بھی ذکر ہے کہ اللہ پاک نبی پاک جب علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کے لیے جا رہے تھے, جب ہجرت کا موقع ہو تو پاک کا مکے کی طرف رک کر کے فرمایا کہ یا اللہ اے مکہ میں تجھے چھوڑ کر نہ جاتا, جب یا اگر یہ مجھے نہ یہاں سے نکال دے, تو اس وقت دعا کی کہ اللہ میں اپنے محبوب ترین شہر سے جو ہے سب ہجرت کر رہا ہوں اس شہر کی طرف جو سب تیرا محبوب ترین شہر ہے, یعنی اب مجھے ہجرت اس شہر کی طرف کرا جو تیرا محبوب ترین شہر ہے. تو بذرا مدینہ تو اللہ پاک کو بھی پیارا ہے, جب مدینہ اللہ کو پیارا ہے تو ہمیں مدینہ پیارا کیوں نہ. امیر سنت کہتے ہیں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا, مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں. تو مدینہ 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 الحمدللہ دعوت اسلامی والے کرتے ہیں, اور آپ بھی مدینہ مدینہ کیا کریں, کیا کہتے ہیں مدینہ مدینہ کرنے سے برکت ہی ملتی ہے, اور جب مدینے کی یاد بندہ کرتا ہے تو یقین مانے مدینے کی یاد مدینے والے کی وجہ سے ہوتی ہے.
ایسا ہی ہے,
تو جب مدینے کی یاد بندہ کر رہا ہے مدینے کی محبت کی بات کر رہا ہے تو یقینی سی بات ہے کہ اس کا اللہ کے رسول سے محبت ہے, جبھی تو وہ بات کر رہا ہے, کیونکہ اگر حضور مدینے نہیں جاتے تو ہمیں مدینے کا پتہ کس نے بتانا تھا, وہ تو یہ صرف تھا. کیا فرمایا
صحیح ہے, مدینے سے محبت یہاں وہاں پر جب بندہ پہنچتا ہے نا, جو وہاں پر سکون ہے, جو وہاں پر روحانیت ہے, وہاں پر جو لطف و سرور ہے, وہاں پر جو عقیدت رکھنے والا جب پہنچتا ہے نا, تو اس کے دل کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے. پھر وہ بھول جاتا ہے کہ یار دنیا نے مجھ پر کتنے پہاڑ غموں کے توڑے ہیں اور مجھ پر کتنے قہر و جبر نازل ہوئے ہیں, وہ سب کچھ بھول جاتا ہے. اس کو صرف اتنا پتا ہوتا ہے کہ یار میں مدینے میں ہوں, جو اس کو بھی سکون جو حاصل ہوتا ہے وہ کسی دنیا کے کسی بھی شہر میں چلا جائے وہاں پر وہ حاصل نہیں ہوتا, جو اس کو لطف و سرور جو ہے وہ مدینے کے اندر حاصل ہوتا ہے. اعلیٰ اگر گئے تھے نا حج کے دوسرے سال, جب دوسری بار آپ حج پر گئے اور بیمار ہو گئے تھے, مکہ کے اندر تھے, بخار اتنا تیز تھا, آپ کے دل میں مدینہ 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 جانا ہے. عرب کے علماء نے کہا تھا کہ بلا حالت آپ کی یہ ہے, سفر طویل ہے, اور حال آپ کا یہ ہے کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں میں نے مدینہ جانا ہے, آپ نے اس وقت کیا کہا تھا؟ کہا اصل جو حاضری ہے وہ تو اسی در کی موجود ہے، میں تو دوسری بار بھی آیا ہوں تو اسی در کی حاضری لے کر کے آیا ہوں۔ ان کے
طفیل حج بھی خدا نے کرا دی ہے
اللہ، تو کہا انہی کے صدقے سب کچھ ملا ہے۔ مدینے سے محبت ہی ایسی تھی، تڑپ بھی ایسی تھی۔ پھر وہاں پر حدیث پاک پڑھی کہ جو مکہ آیا، جو حج کے لیے آیا اور میرے پاس نہ آیا فقط جفانی، اس نے مجھ سے بے وفائی کی، اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں۔ تو عرب کے علماء نے کہا تھا کہ بلا پچھلی بار آئے تو تھے، حاضری ہو گئی۔ کہا میرے نزدیک حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، میرے نزدیک حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی مکہ آؤ، جب بھی حج پہ آؤ، حضور کے در پہ
سبحان اللہ سبحان اللہ
دعا کر دی تھی، مدینے کی طرف بندہ کھینچا چلا جاتا۔
کیا بات ہے!
اس کی وجہ یہی ہے کہ بندے کا مدینے والے سے تعلق جتنا مضبوط ہوگا، مدینے کی محبت بھی اتنی زیادہ اس کے دل کے اندر ہوگی۔ آپ دنیا کے اندر کئی آپ کو ایسے عشاقان رسول مل جائیں گے جن کے دلوں میں مدینے کی محبت کی وجہ یہی ہے کہ مدینے والا وہاں پر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر جلوہ گر ہیں۔ اور کئی لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے جن کا تعلق مدینے سے اتنا مضبوط ہے، اسباب نہیں ہے لیکن روزانہ خوابوں کے اندر کر کے آ جاتے ہیں، کیونکہ یہاں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ہے نا، یہاں تو دور و نزدیک کا فاصلہ کوئی مانا ہی نہیں رکھتا۔ کوئی دور رہ کے اویس ہے، کوئی پاس آ کے بلال ہے، یہاں فاصلوں کی زیادتی سے عنایتوں میں کمی
نہیں۔
آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، بڑے بڑے صوفیاء گزرے ہیں، بڑے بڑے ازکیاء گزرے ہیں، جن لوگوں نے مدینے جانے کی ان کو سعادت نہیں ملی، لیکن آقا علیہ السلام نے اسباب ان کے لیے ایسے پیدا فرما دیے کہ ان کی راتیں بھی مدینے میں گزرتی تھیں، ان کی باتیں بھی مدینے میں ہوتی تھیں، ان کا انداز ایسا ہوا کرتا تھا۔ کبھی وہ کہاں ہوتے تھے، کبھی آقا علیہ السلام روحانی مقام پہنچتا تھا کہ آقا علیہ السلام کی محبت میں کبھی کہاں پہنچ جایا کرتے تھے۔ تو مدینے سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اللہ کریم ہم سب کے دلوں کو مدینے کی محبت سے آباد فرمائے۔
آمین آمین۔ آپ نے دوران گفتگو کہا نا کہ بعضوں کا دل مدینہ ہوتا، امیر سنت کا وہ شعر نا، دیکھ لو چیر کے سینہ میرا دل ہے یا شہر مدینہ۔ دل کو ذرا اندر سے کھول کر تو دیکھو، یہ محبت کا غلبہ ہے نا، دل کو اندر سے کھول کر دیکھو۔ دیکھ لو چیر کے سینہ میرا دل ہے یا شہر مدینہ میرا، میرے دل کے اندر مدینہ بسا ہوا ہے، مطلب مدینے کی محبت اتنی باکثرت ہے کہ گویا کہ میرا دل ہی مدینہ مدینہ ہو گیا ہے، اور اللہ ہم سب کا دل مدینہ کر دے۔ واقعی یہ دعا کیا کریں اللہ سے کہ اللہ ہمارا دل مدینہ کر دے۔ سیدی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے جو ہے اپنی راہ میں شہادت کی توفیق اور سعادت عطا فرما، اور میری موت تیرے پیارے نبی کے شہر میں ہو۔ اور اللہ کی رحمت سے آپ کی دعا قبول ہوئی، شہادت بھی ملی اور در مصطفیٰ پر ملی۔ اللہ پاک ہمیں فاروق اعظم کا صدقہ عطا فرمائے کہ ہم مدینہ پاک سے محبت سچی کرنے والے بن جائیں۔ دعوت اسلامی کا دینی ماحول آپ کو انشاءاللہ مدینہ کی محبت بھی دے گا، مکے کی بھی محبت دے گا، مدینہ والے کی بھی محبت دے گا، اللہ پاک کی محبت بھی دے گا۔ آئیے اس دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ عزوجل دنیا اور آخرت کی برکتیں آپ کا مقدر ہوگی۔ پروگرام محبت کی باتیں ہم اپنے اختتام کی طرف لے جاتے ہیں، اجازت دیجیے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
بنا لو اپنا دیوانا، بنا لو